السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس بے معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
اور بھارت کے درمیان خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات مؤخر، دونوں ملکوں کا اس بارے میں نئی تاریخ طے کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت نے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے جانچ ٹیم روانہ کرنے کے پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ خارجہ سیکرٹریوں کے مذاکرات باہمی رضامندی سے ملتوی ہوئے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، مشرقی افغانستان میں حکام نے بتایا کہ مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں خراسان صوبے کے نام نہاد داعش سربراہ سمیت کم از کم 12 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مشرقی افغانستان میں حکام نے بتایا کہ مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں خراسان صوبے کے نام نہاد داعش سربراہ سمیت 12 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ بغیر پائلٹ کے طیارے سے داغے گئے میزائل کا ہدف صوبہ ننگرہار کا ایک مضافاتی ڈسٹرکٹ ایچن تھا۔ یہ وہ ضلع ہے جہاں خیال ہے کہ داعش نے اپنا صدر دفتر قائم کر رکھا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ داعش کا خراسانی سربراہ حافظ سعید اور اس کے 11 ساتھی امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے کیا گیا۔ خبر خراسان کا علاقہ افغانستان، پاکستان اور ایران سے ملحق علاقوں پر مشتمل ہے۔ تاہم اس خبر کی تصدیق یا اس کے بارے میں تاحال اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی امریکہ نے اس حملے کی تصدیق یا تردید کی ہے۔ بھارت اور پاکستان اپنے خارجہ سیکرٹریوں کی سطح کی بات چیت کے لیے نیا وقت مقرر کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ دونوں ملک خارجہ سیکرٹریوں کی میٹنگ کے لیے نئی تاریخ کے تعین کے سلسلے میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان اور بھارت نے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات مؤخر کرتے ہوئے اس بارے میں نئی تاریخ طے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات 15 جنوری کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ تاہم جمعرات کو یہ بتایا گیا کہ دونوں ملکوں نے بات چیت کے اس عمل کے لیے نئی تاریخ کے تعین پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے بتایا کہ دونوں ملک مذاکرات کے لیے تاریخ کا تعین کرنے کے لیے رابطے میں ہیں۔ خارجہ سیکٹری سطح کہ مذاکرات کو مؤخر کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن بظاہر اس کی وجہ بھارت کے علاقے پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر رواں ماہ کے اوائل میں شدت پسندوں کا حملہ تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ یہ حملہ پاکستان میں موجود قلدم تنظیم جیش محمد کے شدت پسندوں نے کیا اور اس سلسلے میں شواہد بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ تجزیہ کار عارف نظامی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے شواہد کی بنیاد پر پاکستان میں جیش محمد کے خلاف جو کارروائی کی گئی اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے کسی ایک واقعے کی وجہ سے سفارتی تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔
پٹھان کوٹ ایک ٹیسٹ کے ضرور بن جائے گا، ایک واٹر شیڈ کہ بھی دونوں ملک جو ہیں اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ کے کہنے پہ اگر مذاکراتی عمل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ہوسٹیج ٹو ٹیررزم یا ٹیررسٹ کے جی ان کی وہ جب چاہیں اس عمل کو کوئی نہ کوئی کاروائی کر کے تو سیبوٹاج کر سکتے ہیں۔
تاہم مذاکرات کے عمل کو منسوخ نہ کیے جانے کو تجزیہ کار دونوں ممالک کی بالغ و نظری قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان میں کئی سیاسی حلقوں کی طرف سے بات چیت کے عمل کی مخالفت کے باوجود بھارت نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرے گا، جو کہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔
بہت مثبت سمجھتا ہوں، پہلے سے بہت فرق ہے۔ اس کے باوجود کہ میڈیا جو ہے بہت اکسارا ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ ایک سخت پوزیشن لے، اور خیال میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اکسا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مودی صاحب نے جو ایک اپنی ایک پالیسی اختیار کی ہے اس پر وہ برقرار ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔
گزشتہ سال کے اواخر میں پاکستان اور بھارت نے دو طرفہ مذاکرات کی بحالی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد 25 دسمبر کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کابل سے نئی دہلی جاتے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے لاہور رکے تھے۔ اس دوران ان کی پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کو دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے اہم قرار دیا جا رہا تھا۔ اگرچہ خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات مؤخر ہوئے ہیں، لیکن اسلام آباد اور نئی دہلی دونوں दोनों ही की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पठानकोट में दहशतगर्दों के हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबते हुए हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जमेरात के रोज जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी से लाइलमी का इजहार किया है। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम ने इन इल्जाम की तहकीकत के लिए एक कमेटी बना दी है कि भारत पठानकोट के फिजाई अड्डे पर हमले में बास पाकिस्तानी अनासर मुलव्वज़ थे। एक बार फिर मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वो कलदम तंजीम जैश मोहम्मद के रहनुमा मसूद अजहर की गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह नहीं है। इससे कबल पाकिस्तान और भारत के ज़राए अबलाग में आने वाली खबरों में कहा गया था कि मसूद अजहर को तहवील में ले लिया गया है। ताहम जुमेरात को हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में जब दफ्तर खारजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह से मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने मुख्तसर जवाब में कहा कि वो इस गिरफ्तारी से आगाह नहीं है। ताहम काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे से रابطے में हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं।
देखें, हमने बारहा कहा है कि टेररिज्म जो है हम सबका दुश्मन है और इसको मिलकर ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमने बार बार इस चीज़ को दोहराया है और ये तवक्को की जाती है कि जब इस तरह के वाक़यात हों तो उसमें जो है दोनों ममालिक आपस में मिलकर मसले को हल करने की कोशिश करें और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दहशतगर्दी को इस खित्ते से ख़त्म किया जाए और उसके लिए मिलजुल कर कोशिशें करना ज़रूरी है और यही एक अच्छी अप्रोच है।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में बुध को होने वाले एक आला सतही इजलास के बाद सरकारी बयान में कहा गया था कि भारत की तरफ से फराहम किए गए शवाहद पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में जैश मोहम्मद के कई शिद्दत पसंदों को पठानकोट फिजाई अड्डे पर हमले में मुलव्वस होने के शुबे में गिरफ्तार किया गया है जबकि इस तंजीम के दफातर का पता लगाकर उन्हें बंद किया जा रहा है। तमाम सरकारी बयान में गिरफ्तार किए गए अफराद के नाम और उनकी तादाद नहीं बताई गई। रवां माह के अवाल में पाकिस्तान की सरहद के करीब वाकया पठानकोट में भारतीय फिजाइया के अड्डे पर होने वाले हमले में कम से कम 7 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की मशावरत से एक तहकीकाती टीम को पठानकोट भेजने पर गौर किया जा रहा है। वजीर आजम के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक मामले की तहकीकात के लिए एक 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई है जिसके मरकजी राबताकार सुबह पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल राय ताहिर होंगे। इस टीम में खैबर पख्तूनख्वा के इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल सलाहुद्दीन खान के अलावा वफाकी तहकीकाती इदारे FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और फौज के खुफिया इदारों मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
दरिया साहब, भारत ने जुमेरात के रोज पाकिस्तान की एक खसूसी टीम इस बात की तहकीकत के लिए बनाने के फैसले का खैर मकदम किया है कि पठानकोट के वाकये में मुबैना तौर पर बास पाकिस्तानी अनासर मुलव्वस थे और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान खारजा सतह के सेक्रेटरियों की मुलाकात का नया निज़ाम मुलाकात जल्द ही आ जाएगा। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम।
भारत ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाले खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात बाहमी रजामंदी से मुलतवी किए गए हैं, वह आइंदा जल्द ही होंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने यहाँ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों खारजा सेक्रेटरियों ने आपस में बात की और उन्होंने मुजाकरात की तारीख अज सरे नौ मुकरर करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि पठानकोट हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लिहाजा दोनों ने ये बात महसूस की कि मुजाकरात में जाने से कबल मजीद वक्त मिलना चाहिए। विकास स्वरूप ने पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए एक खसूसी जाँच टीम रवाना करने के पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि भारतीय तहकीकाती एजेंसियां इस सिलसिले में तमाम मुमकिन मदद फराहम करेंगी। उन्होंने जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्बत कदम करार दिया।
जैश मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। हमने इस बात पर भी गौर किया है कि पाकिस्तान सरकार पठानकोट आतंकवादी हमले की छानबीन के लिए एक विशेष जांच दल भेजने पर विचार कर रही है। हम पाकिस्तानी विशेष जांच दल की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इस हमले के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमारी जांच एजेंसियां सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।
وزارت خارجہ کے ترجمان نے پٹھانکوٹ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں پاکستانی وزیراعظم کے دفتر سے جاری کیے جانے والے تفصیلی بیان کا بھی خیر مقدم کیا. تاہم انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کی کوئی تصدیق ابھی نہیں ہوئی ہے, ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں. 2 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد سے ہی خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات کے سلسلے میں شبہات ظاہر کیے جا رہے تھے. بھارت نے کہا تھا کہ مذاکرات سے قبل حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں مولانا مسعود اظہر, ان کے بھائی اور بعض دیگر افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. دریاسنا ہندو مہا سبھا کے کارکنوں پر مشتمل ایک گروپ نے دہلی میں واقع پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے دفتر میں ہنگامہ کیا. وہ پٹھان کوٹ حملے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت میں پاکستان ایئر لائنز کا دفتر بند کیا جائے. یہ واقعہ دوپہر کے وقت پیش آیا. ڈپٹی کمشنر آف پولیس جتن نروال نے کہا کہ اس سلسلے میں مناسب کارروائی کی جائے گی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پنجاب میں جیش محمد سے متعلق کچھ لوگوں کے حراست میں لیے جانے کے بعد میڈیا میں مسلسل اس کالعدم تنظیم کے خلاف کارروائیوں کی خبریں آ رہی ہیں. افضل رحمان کی رپورٹ.
بدھ کے روز حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ کالعدم جیش محمد سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کو بھارت میں پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر حملے کے بعد یہاں ہونے والی ابتدائی تفتیش کے بعد حراست میں لیا گیا ہے, میڈیا میں مسلسل اس کالعدم تنظیم کے خلاف کارروائی کی خبریں آ رہی ہیں. جمعرات کو خبروں کے مطابق پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کے اہلکاروں نے سیالکوٹ میں واقع کالعدم جیش محمد کے زیر انتظام عبداللہ بن مالک نام کے مدرسے پر چھاپہ مار کے 12 افراد کو گرفتار کر لیا اور وہاں سے ممنوع لٹریچر بھی برآمد کر لیا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے اگرچہ جمعرات کو اپنی بریفنگ میں کہا کہ جیش محمد کے لیڈر مسعود اظہر کی گرفتاری ان کے علم میں نہیں ہے, مگر جمعرات ہی کو ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری کا کہنا تھا کہ مولانا مسعود اظہر سرکاری تحویل میں ہیں. جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو فروری 1994 میں بھارت میں گرفتار کیا گیا تھا, مگر دسمبر 1999 میں بھارت کے ایک طیارہ ہائی جیک ہونے کے بعد مسافروں کی رہائی کے بدلے مسعود اظہر اور 2 دیگر افراد رہا ہو گئے تھے. طیارہ حرکت المجاہدین نامی تنظیم نے ہائی جیک کیا تھا. مسعود اظہر نے 2000 میں اس تنظیم سے الگ ہو کر جیش محمد نامی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھارت کی طرف سے پٹھان کوٹ حملے کے ضمن میں دی جانے والی معلومات کے حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد سے جیش محمد کے خلاف اقدامات کی خبریں مل رہی ہیں. جنوری کے پہلے ہفتے میں پٹھان کوٹ میں دہشت گردوں کی ایک کارروائی میں کم از کم 7 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے, اور یہ حملہ گزشتہ برس 25 دسمبر کو لاہور میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات کے ایک ہفتے بعد ہوا تھا. دونوں وزراء اعظم کی اس ملاقات کے بارے میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے سینٹ میں 27 دسمبر کو بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اس ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریوں کی اسلام آباد میں ملاقات طے ہوئی تھی. یہ ملاقات اب دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی سے ملتوی ہو چکی ہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
امریکہ کے محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ امریکہ کے کیوبا میں قائم حراستی مرکز گوانتانامو بے سے 10 یمنی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے اور انہیں مشرق وسطی کے ایک ملک عمان بھجوا دیا گیا ہے. کمانڈر گیری روز نے وائس آف امریکہ کو لکھی گئی ایک ای میل میں کہا ہے کہ موجودہ انتظامیہ کے دور میں کسی ایک ملک کے قیدیوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی رہائی ہے. اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش نے انڈونیشیا کے دارالحکومت میں جمعرات کے روز ہونے والے بم دھماکوں اور ہتھیاروں سے کیے جانے والے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جس میں 5 حملہ آوروں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے. مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے.
اس پرتشدد حملے کی ابتدا دارالحکومت کے ایک مہنگے شاپنگ مرکز اور سفارت خانوں کے نزدیک سلسلے وار بم دھماکوں سے ہوئی. ایک عینی شاہد الیاس وارے نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
ledakan pas depan pos
जब एक पुलिस स्टेशन पर अचानक धमाका हुआ तो मैं उस वक्त एक मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने लोगों को वहां से भागते हुए और दो अफराद को खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए देखा। मैंने दो ऐसे अफराद को भी देखा जो एक बैकपैक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे और ये वही लोग थे जिन्होंने बम फेंका था। ये अल्फाज थे एक एनी शाहिद अलियास वारे के। जकार्ता की उस सड़क पर दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान दिन भर हथियारों से शदीद लड़ाई होती रही और वहां मौजूद लोग अपनी जानें बचाने के लिए महफूज जगहों पर पनाह हासिल करने के लिए भाग गए। सपहर को देर गए हुक्काम ने ऐलान किया कि हमला खत्म हो चुका है। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने इस हमले के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा,
बांग्सा dan rakyat saya tidak kita tidak boleh takut tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini।
हम इन वाकयात पर अपनी ताज़ियत का इजहार करते हैं। हम इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं जो अवामी तहफ़ को धरहम बरहम करती हैं और लोगों के अमन सुकून को नुकसान पहुंचाती हैं और दहशत की फजा पैदा करती हैं। ये अल्फाज थे इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो के। कॉफी फरोख्त करने वाली एक बैन अल-अक़वामी कारोबारी चेन स्टारबक्स के करीब एक धमाका होने के बाद हिफ्ज़-ए-अमन तक़द्दुम के पेश नज़र फौरी तौर पर जकार्ता में स्टारबक्स के तमाम स्टोर्स बंद हो गए। ख्याल किया जाता है कि इंडोनेशिया के सैकड़ों बाशिंदे इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं के साथ शामिल होकर लड़ने के लिए मुल्क छोड़कर शाम और इराक जा चुके हैं। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका के वजीर दिफा एश कॉर्टर ने कहा है कि पेरिस और सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में हमलों के बाद दाइश के कब्जे से इराकी शहर मोसिल और शाम के शहर रका को दोबारा हासिल करने की कोशिशों का इस ग्रुप पर खास असर पड़ रहा है। उनके अल्फाज,
सिंस देन वी हैव नॉट ओनली गैदर्ड मोमेंटम बट डन इवन मोर।
वजीर दिफा कह रहे हैं कि उसके बाद से हमने न सिर्फ एक खास रफ्तार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है बल्कि अब दाइश पर इराक और शाम के अंदर दबाव बढ़ा रही हैं। इस दबाव का एक असर हो रहा है और इससे दाइश के खिलाफ मुहिम को तेज करने के मौके भी पैदा हो रहे हैं। एश कार्टर ने इन ख्यालात का इजहार केंटकी फोर्ट कैम्बल में एयरबोर्न डिवीजन के 101 दस्ते से खिताब के दौरान किया। برطانیہ کے انتہائی ہردل عزیز اداکاروں میں سے ایک ایلن رکمین 69 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ آنجانی اداکار نے سٹیج اور اسکرین دونوں جگہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ خاندان نے اپنے بیان میں موت کی وجہ کینسر بتائی ہے۔ 1946 میں پیدا ہونے والے فنکار کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔
پاکستان کے تھر کے علاقے میں خشک سالی کے باعث بچوں کی اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دسمبر 2013 سے نومبر 2015 تک موت کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ماہرین سے گفتگو پروگرام خط آپ کے میں پیش کی جائے گی اتوار 17 جنوری پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک۔ پیشکش مدثرہ منظر۔
ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 2,40,00,000 بچے ایسے وقت میں ایسے ہیں جو تنازعات کی وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہے۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال انہیں اور ان کے ملکوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں صورتحال کا جائزہ لیا ہے، جس کی تفصیلات آپ تک پہنچا رہی ہیں اسد نذیر۔
یونیسیف نے جنگوں اور تنازعوں سے متاثرہ 22 ملکوں میں بچوں پر مرتب ہونے والے اثرات کا مطالعہ کیا ہے۔ تعلیم اور ہنگامی امور کی ایک ماہر لیزا بینڈر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں اس مطالعے سے حاصل ہونے والے نتائج کا جائزہ پیش کیا۔ یہ کہتی ہیں،
I think the headline message is that we're seeing more and more children affected by conflict and the impact of that conflict۔
لیزا بینڈر کہہ رہی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس مطالعے کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو ان تنازعوں سے متاثر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تنازع کا اثر زیادہ عرصے تک برقرار رہتا ہے۔ بچے پہلے سے زیادہ عرصے کے لیے اسکول سے باہر رہتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا پا رہے۔ جب وہ اسکول جاتے ہیں تو انہیں لڑائیوں کی وجہ سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں واقعی اس صورتحال پر تشویش ہے۔ رپورٹ کے نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں پرائمری سے لوئر سیکنڈری اسکول کی عمروں کے 10,90,00,000 سے زیادہ بچوں میں سے ہر 4 میں سے تقریباً 1 بچہ ایسا ہے جو اپنی تعلیم سے محروم ہو رہا ہے.
We're primarily talking about the key ages between 6 and 15.
ان کا کہنا ہے کہ ہم بنیادی طور پر 6 سے 15 سال کے درمیان کی اہم عمروں کی بات کر رہے ہیں, اس لیے اس مطالعے میں ان بچوں کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا جو سیکھنے سے متعلق اس عمر پر پہنچنے سے پہلے کے مواقع حاصل نہیں کر پا رہے. ہم در حقیقت پرائمری سے لوئر سیکنڈری اسکول کی عمر کے بچوں کی بات کر رہے ہیں جو انسانی زندگی کے وہ برس ہیں جو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بینڈر کہتی ہیں کہ یونیسیف کے ملکوں سے متعلق اس فہرست میں جہاں تنازعات تعلیم پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں, سب سے اوپر افریقہ کا سب سے نیا ملک ہے.
The country with the highest proportion of out-of-school children is South Sudan. Over half of their children are out of school.
یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملک جہاں اسکول نہ جا سکنے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جنوبی سوڈان ہے. اس ملک کے نصف سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. اس کے قریب ترین دوسرا ملک نائجر ہے جہاں اسکول سے محروم رہنے والے بچوں کی تعداد 47% ہے, اور اس کے بعد اسکول نہ جا سکنے والے بچوں کی فہرست میں 41% کے ساتھ تیسرے درجے پر سوڈان ہے. اگرچہ افغانستان نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت کی ہے, لیکن اب بھی وہاں 40% بچے اسکول نہیں جا سکتے. جہاں تک شام کا تعلق ہے, جو یورپ کے لیے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کا بحران پیدا کر رہا ہے, بینڈر کا کہنا ہے کہ وہ کسی زمانے میں ایک ایسا ملک ہوا کرتا تھا جس کے بیشتر بچے اسکول جایا کرتے تھے. بینڈر کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شام میں بہت سے بچے اب لڑائیوں کی وجہ سے اسکول حاضر نہیں ہو سکتے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے بڑے پیمانے پر آس پاس کے ملکوں میں آبادی کی نقل مکانی ہو رہی ہے, اور اب یورپ میں تارکین وطن کے بحران کی وجہ سے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان بچوں کی اصل تعداد کتنی ہے جنہیں پڑھنا لکھنا سیکھنے کی سہولتوں تک رسائی حاصل نہیں ہو رہی ہے, اور آیا کہ وہ باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں یا بے قاعدگی سے. ہم اپنے شراکت داروں کو ان بچوں کے سلسلے میں خدمات مہیا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سلسلے میں اعداد و شمار حاصل کرنا بہت دشوار ہے. یونیسیف کی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ تعلیم سے محرومی بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے.
We mean that they won't have the skills that they need to access the job market. They won't have the basic skills that they need to negotiate.
ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا ہنر نہیں ہے جن کی انہیں روزگار کی منڈی میں رسائی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس وہ بنیادی ہنر نہیں ہے جو انہیں زندگی کے معاملات کے بارے میں گفت و شنید کے لیے درکار ہوتے ہیں. ان ملکوں میں جہاں ہم نے بچوں کو تعلیم تک رسائی حاصل کرتے دیکھا, جیسے مثال کے طور پر ہم نے افغانستان کے چھوٹے دیہاتوں میں دیکھا جہاں کے ہم نے دورے کیے, وہاں یہ بچے اپنے والدین کے لیے ٹھیکیداروں سے اہم نوعیت کے معاملات طے کرنے کے لیے گفت و شنید کرتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ سمجھ بوجھ ہے کہ مقامی منڈی میں اپنی چیزوں کی اچھی قیمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اس وقت ہم روزمرہ زندگی میں کام آنے والی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ان طویل مدتی مہارتوں کی بھی بات کر رہے ہیں جس کی انہیں مستقبل میں ٹیچر اور ڈاکٹرز اور اپنے ملکوں کے رہنما بننے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. بینڈر کہتے ہیں کہ اگر بچوں کی ایک نسل ان مہارتوں کے بغیر پروان چڑھتی ہے تو ان کے ملکوں کو طویل عرصے تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر معیشت اور صحت کی صورتحال تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے, جبکہ لڑکیاں جنسی زیادتیوں کا زیادہ آسان ہدف بن جاتی ہیں. جنگوں اور تنازعات نے اسکولوں کی عمارتوں سے اپنا خراج وصول کرتے ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے. مینڈر مزید بتاتی ہیں,
We see many schools that are destroyed or unsafe to use. There are unexploded ordinances. There are
مینڈر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے اسکول دیکھے ہیں جو یا تو تباہ ہو چکے تھے یا استعمال کے لیے غیر محفوظ تھے. وہاں پر ایسا بارودی مواد موجود تھا جو پھٹ نہیں سکا تھا. وہاں ایسے اسکول تھے جن پر سپاہیوں یا مسلح گروہوں نے قبضہ جمع رکھا تھا. اسکولوں کے نزدیک ان کی سرگرمیاں خوف کی فضا پیدا کر رہی تھیں، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی جو اسکول میں ہیں اور اپنی خیر و عافیت کے لیے نمایاں طور پر بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یونیسیف اور اس کے شراکت دار عطیہ دہندگان اور حکومتوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگ زدہ علاقوں میں انسانی ہمدردی سے متعلق اپنی کوششوں میں تعلیم کو ایک اہم حصہ بنانے میں مدد کریں۔ وینڈر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنا رویہ بدلتے ہوئے یہ کہنے کے بجائے کہ ہم اسکول کی جانب اس وقت متوجہ ہوں گے جب حالات پرسکون ہو جائیں گے، یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیمی سرگرمیاں روکنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ادارہ ایسے محفوظ ماحول پیدا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جہاں بچے اپنی زندگیوں کو معمول پر لانے کے لیے پڑھ اور کھیل سکیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ ترقی پذیر ممالک میں اور بھی سنگین ہو جاتا ہے جہاں بچوں کی نگہداشت کا جدید نظام موجود نہیں اور وسائل کی کمی پائی جاتی ہے۔ 17 نومبر کو اس حوالے سے عالمی دن منایا گیا۔ آج ہم اسی مناسبت سے اس مسئلے کے بعض اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ عالمی دن منانے کا آغاز اس وقت ہوا جب مختلف تنظیمیں وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش کے مسئلے پر ایک جگہ جمع ہوئی اور اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ اس بارے میں کس طرح آگہی پیدا کی جائے کہ ایسے بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کس طرح صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں معذوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش اب کم عمری کی اموات کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1.5 کروڑ بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں پیدا ہونے والے ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ایسے بچوں میں سے تقریباً 10 لاکھ بچے بعض پیچیدگیوں کی بنا پر مر جاتے ہیں۔ وقت سے پہلے سب سے زیادہ بچوں کی پیدائش افریقہ اور جنوبی ایشیا میں دیکھنے میں آتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ میں بھی صورتحال اتنی اچھی نہیں۔ ایک رپورٹ میں امریکہ کو بھی اس سلسلے میں عام زمرے میں رکھا گیا ہے اور بعض امریکی ریاستوں میں صورتحال اور بھی بدتر بتائی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بچوں میں سے 3/3 سے زیادہ کو بچایا جا سکتا ہے بشرطیے کہ ماں اور بچے دونوں کو زچگی سے پہلے اور اس کے بعد بہتر دیکھ بھال کی سہولتیں مہیا کی جائیں۔ وہ اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی سہولتوں پر کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ماہرین کے مطابق اگر ماں بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے تو گود کی گرمائش ان کی زندگیوں کو بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بچے مستقبل میں گرمائش محسوس کرتے ہیں اور ماؤں کی توجہ بھی ہر وقت اپنے بچے پر مرکوز رہتی ہے، جس سے اس بات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بچے کو بر وقت خوراک مہیا کی جاتی رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کو باقاعدگی سے جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اسے کینگرو مدر کیئر کا نام دیتے ہیں اور ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے مفید نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 2 بچوں کی پیدائش میں 18 مہینوں تک کا وقفہ دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماں طبی نقطۂ نظر سے دوبارہ حاملہ ہونے کی ذمہ داری کی پوری طرح اہل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی پیدائش سے پہلے نگہداشت، عمومی صحت پر نظر رکھنا اور تمباکو نوشی جیسی مضر صحت عادت سے گریز بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی قوت بخش غذا کا استعمال بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تاہم ساتھی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش کے 50% کیسز کے بارے میں ابھی تک حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی اور ریسرچ جاری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکی تاجر برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مدعو کیا ہے اور وہاں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع کا فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کا ایک اہم اقتصادی و تجارتی شراکت دار ہے اور امریکی کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں پاک امریکہ بزنس فورم کے شرکا کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار کی شرح نمو میں 4.26% اضافہ ہوا اور ممتاز بین الاقوامی اشاعتی اور درجہ بندی کے اداروں نے پاکستان کی اقتصادی کارکردگی کو سراہا ہے۔ ان کے بقول امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے قابل ذکر منافع کما رہی ہیں اور امریکہ کی کاروباری برادری کو پاکستان میں کاروبار دوست پالیسیوں اور مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جون 2013 میں برسر اقتدار آنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بنایا جائے گا، لیکن سلامتی کی صورتحال سمیت توانائی کا بحران اس مقصد کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ تصور کیا جاتا رہا۔ تاہم وزیر اعظم نواز شریف نے جمعرات کو اپنے خطاب میں کہا کہ توانائی کی قلت پر قابو پانا ان کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور ان کے بقول 2017 تک قومی گرڈ میں 10,000 میگا واٹ بجلی شامل کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ ناقدین یہ کہتے آئے ہیں کہ حکومتی دعووں کے باوجود ملک میں خاطر خواہ بیرونی سرمایہ کاری دیکھنے میں نہیں آئی، جبکہ توانائی کی قلت بھی آنے والے برسوں میں پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ طلب اور رسد کے بڑھتے ہوئے فرق سے صورتحال مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چین کی طرف سے 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پر بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے اور حکومت کی کوششوں سے توانائی سے متعلق منصوبوں کے ثمرات بھی جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔
بے شمار اپرچونیٹیز آ رہی ہیں پاکستان میں، جب ہماری انرجی شارٹیج پوری ہو جاتی ہے اور تو پھر ہماری جو مین پاور ہے، جو اسکلڈ مین پاور ہے، جو دنیا میں اس وقت بہت سستی مین پاور ہے، تو اس میں لیبر انٹینسیو انڈسٹری جو ہے اس کے لیے تو گولڈن اپرچونیٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہر شعبے میں، چاہے وہ آپ کی مین پاور ہے یا آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے یا ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں، وہ سارے ہی سیکٹرز کے اندر آپ کے اپرچونیٹیز ہیں جس کے اندر اس وقت، اور ہماری لوکیشن جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے۔
وزیراعظم سمیت حکومت میں شامل دیگر عہدیدار دنیا کے مختلف ملکوں کے دوروں کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کاروباری شخصیات کو دعوت دیتے رہے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پاک امریکہ بزنس کونسل کے درمیان رابطوں میں حالیہ برسوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دلی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے دفتر پر حملے کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سہیل انجم۔
دائیں بازو کے ایک گروپ ہندو سینا کے بعض کارکنوں نے نئی دہلی کے علاقے بارہ کھمبا روڈ کے نزدیک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ رپورٹوں کے مطابق 4 کارکن دفتر کے تمام تینوں کمروں میں گھس گئے اور فرنیچر اور کمپیوٹر توڑ ڈالے۔ وہ پٹھان کوٹ ایئر بیس اور افغانستان میں بھارتی قونصلیٹ پر دہشت گردانہ حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک بھارت کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پاکستان سخت کاروائی نہیں کرتا، اور بقول ان کے داؤد ابراہیم اور حافظ سعید کو بھارت کے حوالے نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ حملے کے تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھتے ہی 3 افراد فرار ہو گئے اور ایک شخص جس کا نام للت سنگھ ہے گرفتار کر لیا گیا۔ نئی دہلی کے ڈی سی پی جتن نروال نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گرفتار شخص ہندو سینا کا ممبر ہے، اس کے دیگر ساتھیوں کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس واقعہ کے بعد پی آئی اے کے دفتر پر سیکورٹی سخت کر دی گئی، ایک سینٹرل سیکورٹی فورس ٹیم وہاں تعینات کر دی گئی ہے۔ ہندو سینا کے چیف وشنو گپتا نے اس حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا کہ ہمارے کارکنوں نے اس کارروائی سے اپنے غصے کا اظہار کیا اور پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ وہ ہمارے جذبات کا احترام کرے۔ گپتا کو خود اکتوبر میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب اس نے پولیس کو فون کر کے کہا تھا کہ کیرالا ہاؤس میں کھانے میں بیف دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اگست 2013 میں بھی پی آئی اے پر ایک ہندو گروپ نے حملہ کیا تھا۔ وہ حملہ کنٹرول لائن پر ہونے والی فائرنگ میں ایک بھارتی فوجی کی ہلاکت کے خلاف کیا گیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
مشرقی افغانستان میں حکام نے بتایا کہ مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں خراسان صوبے کے نام نہاد داعش سربراہ سمیت 12 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ بغیر پائلٹ کے طیارے سے داغے گئے میزائل کا ہدف صدر صوبہ ننگرہار کا ایک مضافاتی ڈسٹرکٹ ایچن تھا۔ یہ وہ ضلع ہے جہاں خیال ہے کہ داعش نے اپنا صدر دفتر قائم کر رکھا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان نتا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ داعش کا خراسانی سربراہ حافظ سعید اور اس کے 11 ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ مقامی وقت مطابق شام 4 بجے کیا گیا۔ خراسان کا علاقہ افغانستان، پاکستان اور ایران سے ملحق علاقوں پر مشتمل ہے۔ داعش یا امریکہ دونوں طرف سے اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ایسے میں جب جمعرات کو امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ریپبلکن پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدواروں کے درمیان مباحثہ ہو رہا ہے، صدر باراک اوباما نے صفحہ اول میں شامل امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک بار پھر تنقید کی ہے۔ بدھ کو یونیورسٹی آف نیبراسکا اوماہا میں خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر خاصی دیر توجہ مرکوز کی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ صدر اوباما کے الفاظ، صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سیاستدان مسلمانوں کی تصحیح کرتے ہیں، بشمول ان مسلمانوں کے جو امریکہ میں رہتے ہیں اور بشمول ان سیاستدانوں کے جو خود بھی مسلمان ہیں اور جو امریکی وردی میں ہمارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جب کسی مسجد پر حملہ کیا جاتا ہے یا کسی بچے پر فکرے کیسے جاتے ہیں تو اس سے ہم محفوظ تو نہیں ہوتے، یہ اقدام ہمیں محفوظ نہیں بناتا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز فلوریڈا میں انتخابی مہم کے دوران صدر باراک اوباما کو آڑے ہاتھوں لینے سے گریز روا رکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر اپنے حریف امیدوار مسٹر کروز کی اہلیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ میں نہیں بلکہ کینیڈا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ،
سپوزنگ ہی رنز اینڈ ایوریبڈی از بینکنگ آن ہم اینڈ دین دی کورٹس رول دیٹ ہی کین رن، دیٹس ناٹ سو گڈ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، ہر کوئی ان پر انحصار کرتا ہے اور عدالت اگر یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ وہ انتخابات نہیں لڑ سکتے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم پھر ہلری کلنٹن کے مقابلے میں یا پھر برنی سینڈر سے شکست کھا جائیں؟ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔
جمعرات کے روز ترکی نے دعویٰ کیا کہ اس نے خودکش حملے کے جواب میں، جس میں 2 روز قبل استنبول میں 10 جرمن سیاح مارے گئے تھے، شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے 200 جنگجو مار دیے ہیں۔ وزیر اعظم احمد دوتولو نے کہا کہ ترک افواج نے شام کے ساتھ اپنی سرحد پر اور شمالی عراق میں ایک ترک کیمپ کے نزدیک اسلامک اسٹیٹ کے 500 ہدفوں پر توپ خانے اور ٹینکوں سے فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کیے گئے۔ ترک وزیر اعظم نے انقرہ میں ترک سفیروں کی ایک کانفرنس کو بتایا کہ اگر ضروری ہوا تو ترکی باغیوں کے خلاف فضائی حملے بھی کرے گا اور اس وقت تک آئی ایس کے جنگجوؤں کے خلاف اپنی کارروائیاں کرتا رہے گا جب تک کہ سرحدی علاقوں کو وہ چھوڑ نہ دیں۔ لیکن اس کے بعد سے ترکی کے جنگی طیاروں نے شام کی فضائی حدود میں پرواز نہیں کی ہے، جب سے کہ نومبر کے اواخر میں ایک ترک ہواباز نے روس کا ایک فائٹر جیٹ مار گرایا تھا۔ دوتولو نے کہا کہ ترکی کو لاحق ہر خطرے کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ دریاسنا ترک وزیر داخلہ افکان ایلا نے کہا ہے کہ حکام نے خودکش حملے کے سلسلے میں 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے 3 روسی شہری ہیں۔ یہ حملہ سلطان احمد چوک میں ہوا، جہاں ترکی کے وہ تاریخی مقامات ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، جیسے کہ دور عثمانیہ کی نیلی مسجد ہے یا ہیگا صوفیہ ہے جو کبھی بازنطینی چرچ تھا، پھر وہ مسجد میں تبدیل ہو گیا اور اب میوزیم ہے۔ 10 افراد کی ہلاکت کے علاوہ اس حملے میں دوسرے 15 افراد زخمی بھی ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر جرمن تھے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک 28 سالہ شامی رکن اسلامک اسٹیٹ نبیل فاضلی نے کیا تھا، جو حال ہی میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ترکی میں داخل ہوا تھا، لیکن مشتبہ دہشت گردوں کی اس فہرست میں شامل نہ تھا جن کی انقرہ نگرانی کرتا ہے. روسیوں کی گرفتاری کے بارے میں معمولی سی تفصیلات دی گئی ہیں، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس میں چیچن تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ شامل لڑنے والے بہت سے جہادیوں کا روسی اسٹیٹ چیچنیا سے تعلق بتایا جاتا ہے. ترکی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سے گزر کر جہادی شام جاتے ہیں، اور ترکی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جہادیوں کو روکنے کے لیے ہر کارروائی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ 124 ملکوں کے 36,000 افراد اس فہرست میں شامل ہیں جن کو ترکی میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ گزشتہ چند روز کے دوران ترکی نے 70 سے زیادہ مشتبہ اسلامک اسٹیٹ کے ارکان کو گرفتار کیا ہے. ہر چند کی یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا استنبول کے خودکش حملے کے ساتھ کوئی تعلق تھا. خمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
یہ خبر آپ نے سنی، ترکی نے اس دعوے سے متعلق تھی جس میں کہا گیا کہ خودکش حملے کے جواب میں جو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف 500 ہدفوں پر کیے گئے اس میں کئی کیجولیٹیز ہوئی ہیں، اور ترکی نے اس کو ریسپونڈ کیا ہے. اس سے قبل ترکی کے جنوب مشرقی صوبے دیار باکش میں پولیس کے مرکزی دفتر پر ہونے والے کار بم حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 39 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. کیمرون میں بدھ کے روز شمالی علاقے کی ایک مسجد پر اس حملے کے بعد جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے، علاقائی سیاسی رہنما عام شہریوں کو چوکنا رہنے پر زور دے رہی ہیں. یہ خودکش حملہ مساجد پر حملوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے جس کا الزام بوکو حرام پر عائد کیا جاتا ہے. یواندے سے موکی ایڈوین کنزدا کی رپورٹ سنیے یاسمین جمیل سے.
کیمرون کے شمالی بعید کے علاقے کے گورنر مرجیاوا بکری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے حملوں سے بچنے میں مدد کے لیے مساجد کی حفاظت کریں جو فجر کی نماز پڑھنے والے نمازیوں پر ہو رہے ہیں.
De ne pas baisser la garde. Et nous demandons que le même travail abattu par le comité de vigilance en dehors des mosquées soit transféré au niveau des mosquées.
مرجیاوا بکری کہتے ہیں کہ وہ آبادی سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ مساجد اور ایسی جگہوں تک جہاں لوگوں کے اجتماع ہوتے ہیں حملہ آوروں کی رسائی روکنے کے لیے حفاظتی گروپس تشکیل دیں. وہ کہتے ہیں کہ مساجد میں نماز کے تمام سیشنز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، جس میں پہلا گروپ نماز پڑھے اور دوسرا اس کی نگرانی کرے، جس کے بعد دوسرا گروپ نماز پڑھے اور پہلا اس کی نگرانی کرے. وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم لوگوں کو مساجد تک رسائی نہیں دی جانی چاہیے. مرجیاوا بکری کہتے ہیں کہ قصبے کولوفاتا پر ہونے والے حملے کے بارے میں خیال ہے کہ اس کا ارتکاب نائجیریا کے اسلام پرست انتہا پسند گروپ بوکو حرام کے ارکان نے کیا ہے جو چند روز قبل سرحد عبور کر کے کیمرون میں داخل ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں کسی مسجد پر ہونے والا تیسرا حملہ تھا. کولوفاتا کی مسجد کے امام احمدو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ کہنا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے ان کی مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں دہشت گرد کاروائیوں کا سامنا ہو تو یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے. ان کے الفاظ، امام کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ عداوتیں ختم کریں اور امن کے لیے مل کر کام کریں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے درمیان اختلافات ہمیشہ موجود رہیں گے. بوکو حرام کی شورش کے خلاف لڑنے والے فوجیوں کے ایک سینئر کمانڈر جنرل کوٹجی جیکب نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکوک اجنبیوں کے بارے میں اطلاع دے کر اور مشتبہ افراد کی مذمت کر کے حکومت کے ساتھ تعاون کریں. وہ کہتے ہیں کہ کیمرون اور نائجیریا کے درمیان واقع سرحد جگہ جگہ سے کھلی ہے اور فوج اسے مکمل طور پر محفوظ نہیں بنا سکتی. ان کا کہنا ہے کہ کیمرون اور نائجیریا کی سرحد کے آر پار لوگوں کی باقاعدہ نقل و حرکت ہوتی رہتی ہے، اور فوج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر سرحد عبور کرنے والے لوگوں کی پڑتال کرے. گزشتہ 6 سال سے بوکو حرام اسلامی خلافت کے قیام کی کوشش میں نائجیریا، کیمرون، چاڈ اور نجر پر حملے کر رہا ہے. گزشتہ نومبر کے مہینے سے نائجیریا اور کیمرون کی فورسز نے شورش کو کچلنے کے لیے بوکو حرام کے مضبوط مراکز پر اچانک حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مساجد پر حملے کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق بوکو حرام سے منسلک تشدد میں اب تک 20,000 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 2,000,000 سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خط آپ کے، آپ کے خطوں، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کے یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے۔ مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خط آپ کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک، پیشکش مدثرہ منظر۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
امریکی محکمہ خارجہ کا ریورس فار جسٹس پروگرام صومالیہ میں قائم دہشت گرد تنظیم الشباب کے 6 کلیدی لیڈروں تک پہنچنے سے متعلق معلومات کی فراہمی کے لیے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ابو عبیدہ ڈیریا کے عتے پتے سے متعلق معلومات کی فراہمی پر $60,00,000 تک، مہد کاراتے، ماں عالم داؤد اور حسان الفغوی میں سے ہر ایک کے بارے میں معلومات کی فراہمی پر $50,000,000 تک، اور ماں عالم سلمان اور احمد ایمان علی میں سے ہر ایک کے متعلق معلومات کی فراہمی پر $30,30,00,000 تک کے انعامات کا اختیار دیا ہے۔ سن 2006 سے اب تک الشباب گروپ صومالیہ، یوگنڈا اور کینیا میں ہزاروں عام شہریوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ الشباب نے جولائی سن 2010 میں یوگنڈا کے شہر کمپالا میں ان خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں ایک امریکی شہری سمیت 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ الشباب نے سن 2013 میں 21 سے 24 ستمبر کے دوران نیروبی کے ویسٹ گیٹ شاپنگ مال پر کیے گئے اس دہشت گرد حملے کی جس میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک اور لگ بھگ 200 زخمی ہوئے تھے، اور کینیا میں 2 اپریل سن 2015 کو یونیورسٹی کالج پر کیے جانے والے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے جس میں 150 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے 18 مارچ سن 2008 کو الشباب کو باضابطہ طور سے ایک غیر ملکی دہشت گرد گروپ قرار دیا تھا۔ فروری سن 2012 میں الشباب اور القاعدہ دہشت گرد نیٹورک نے مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ انہوں نے ایک اتحاد تشکیل کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ کو، جو ڈیریا کے طور پر بھی معروف ہے، الشباب کے سابق امیر احمد ابدی آ محمد کے انتقال کے بعد، جو گڈانیے کے نام سے بھی اپنی پہچان رکھتا تھا، 6 ستمبر 2014 کو الشباب کا لیڈر نامزد کیا گیا تھا۔ مہد کاراتے، جو عبد الرحمان محمد وارسیمے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، الشباب کی معاونت سے متعلق کارروائیوں اور گاریسا یونیورسٹی پر 2 اپریل کے حملے میں ایک اہم کردار ادا کر چکا ہے۔ معلم داؤد الشباب کی منصوبہ بندی، بھرتی، تربیت اور صومالی حکومت اور مغربی اہداف کے خلاف کارروائیوں کا ذمہ دار ہے۔ حسان افوائی الشباب کی مالیاتی سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے، جن میں جعلی صدقہ و خیرات اور چندے اکٹھے کرنے سے بھتہ وصول کرنے اور رغبہ برائے تاوان تک کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ماں عالم سلمان الشباب کے افریقی غیر ملکی جنگجوؤں کی قیادت کرتا ہے، اور وہ افریقہ میں سیاحوں، تفریحی اداروں اور گرجا گھروں پر حملوں میں ملوث رہا ہے۔ احمد ایمان علی نے کینیا کے نوجوانوں کو بھرتی کیا ہے اور الشباب کے لیے فنڈز اکٹھے کیے ہیں۔ جس کسی کے پاس بھی ان دہشت گردوں کے بارے میں کوئی معلومات ہے، اسے اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے سے یا ریورس فار جسٹس کے دفتر سے اس کی ویب سائٹ www.reversforjustice.net کے ذریعے یا اس ای میل info@reversforjustice.net کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے۔ شمالی امریکہ کے افراد اس فون نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 1-800-877-3927۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پہلی مرتبہ امریکی فوجی رینجر کی ٹریننگ مکمل کرنے والی دو خواتین کے متعلق حالیہ خبروں سے خواتین کو با اختیار بنانے کی کوشش کو تقویت ملی ہے۔ مقامی سطح پر بھی اسے ایک اچھی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک کاؤنٹی پولیس فورس بھی اس شعبے میں مزید خواتین کی شمولیت کی خواہاں ہے۔ فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر جیسیکا کین علاقے کے ہائی اسکول کی لڑکیوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کا موٹر اسکواڈ کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ انہیں عملی طور پر مثالیں دے کر یہ سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے تربیتی پروگرام ایک ہفتے کے لیے ہیں۔ ان کا اہتمام پولیس کا محکمہ کر رہا ہے اور اسے فیوچر ویمن لیڈر ان لا انفورسمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسیکا کین کے الفاظ ہیں،
But I would like them to grab a full understanding of what it is to be a police officer and what is the job that we do.
میں چاہتی ہوں کہ انہیں اس بارے میں مکمل آگاہی ہو کہ ایک پولیس افسر بننے کے لیے کیا ضروری لوازمات درکار ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم کس طرح اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہے پولیس افسر جیسیکا کین کے الفاظ۔ اس پروگرام میں 34 طلبہ نے حصہ لیا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹیڈ آرن ڈپٹی چیف آف پولیس فار انویسٹیگیشن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی کی 1300 ارکان پر مشتمل پولیس فورس میں صرف 13% خواتین پولیس اہلکار ہیں۔
We have a long way to go. We can do a lot better. And so we want to make sure that our high schoolers see law enforcement as a good career opportunity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کام باقی ہے، ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے یہ طلبہ قانون کے نفاذ کو اپنے لیے ایک بہتر موقع کے طور پر دیکھیں، خاص طور پر یہاں ان کے اپنے علاقے میں۔ یہ نوجوان لڑکیاں پولیس کے روزمرہ کام کا تجربہ حاصل کر رہی ہیں، خاص طور پر پولیس گشت، دفاعی تدابیر، جسمانی تربیت، اسلحہ کی حفاظت اور جرم کی جائے وقوع کی تفتیش وغیرہ۔ انہیں قائدانہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ جین برنز فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر ہیں۔
The program shows to the participants that there's really no limitations in what they can do in law enforcement.
اس پروگرام کے ذریعے شرکا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قانون کی حفاظت اور عمل درآمد کے لیے جس حد تک جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ یہ ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح اچھی پولیس اہلکار بن سکتی ہیں اور انہیں کوئی بھی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ پروگرام کے اختتام پر بہت سے شرکا کا کہنا ہے کہ پولیس سے متعلق ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی آئی ہے۔ ہائی اسکول کی طالبہ جوئے جونگوی کہتی ہیں، پہلے میں پولیس سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ جس طرح وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے۔ جولیا ڈیوائن کہتی ہیں،
my abilities and just that I can really do anything even though I'm a girl, you know, I'm still strong and
اس ہفتے مجھے واقعی میں اپنی صلاحیت کا پتہ چلا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک لڑکی ہونے کے باوجود میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، میں ایک مضبوط لڑکی ہوں۔ میں نے سیکھا کہ آپ کو اس کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، لیکن ہاں میرا خیال ہے کہ میں ایک پولیس افسر بن سکتی ہوں۔ شرکا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ قانون کے نفاذ جیسے شعبے میں رہنے سے آپ کی زندگی کو خطرہ تو رہتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہے اور یہی اہمیت رکھتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کہ کینیا میں نابینا اور بصارت سے محروم افراد پڑھائی کے لیے بریل کتابوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب کینیا کے اسکولوں میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا گیا ہے جو پڑھائی کے لیے درکار مٹیریل کو صوتی شکل دیتی ہے، یعنی آپ جو جاننا چاہتے ہیں سن کر وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی بنا پر ایسے افراد کے لیے مواقع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھیکا قصبہ ہے کینیا کا، جہاں سے لینی رواگا کی بھیجی ہوئی رپورٹ سے تفصیلات ہم آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرام کے لیے لے کر آئے ہیں۔ 17 سالہ لوکاس موانزیا معلومات کے حصول کی غرض سے انٹرنیٹ پر مطلوبہ مواد تلاش کرتے ہیں. آج بایولوجی کی کلاس ہے. موانزیا بصارت سے محروم ہے اور گزشتہ 2 برس سے نابینا افراد کے لیے تھیکا اسکول میں کمپیوٹر کی کلاسز میں شامل ہیں. موانزیا 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں. بصارت سے محرومی کی وجہ سے انہوں نے بڑی عمر میں اسکول شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کئی نئے راستے کھل گئے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے. لوکاس موانزیا کہتے ہیں کہ بریل میں لکھی گئی کتابیں کافی مہنگی ہیں اور ایک کتاب خریدنے کے لیے کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے. لیکن اب جب کہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ دام دیے بغیر ہی ہم کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. ہم بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور جب ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پروگرام کو بند کر دیتے ہیں. زکاری مواسیا اسکول ٹیچر ہیں. وہ پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہیں. وہ طالب علموں کو گزشتہ 2 برس سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جو ان کے طالب علموں کے لیے ہر چیز کو بے حد آسان کر دیتی ہے. طالب علموں کو اس طرح سے ہنرمند بنا دیتی ہے کہ وہ بغیر کسی دوسری مدد کے آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ کتابوں، رسالوں اور اخبارات کو خود سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ معاون ٹیکنالوجی انہیں ایسا ہنر اور صلاحیت بھی دیتی ہے جو ملازمت کے لیے ان کے کام آتا ہے. معاون ٹیکنالوجی کو اگر ایک اسکول میں متعارف کرنا ہو تو اس پر $1,000 لاگت آتی ہے. لیکن ایک غیر سرکاری تنظیم یعنی این جی او جس کا نام انیبل ہے، یہ ٹیکنالوجی اسکولوں کو مفت فراہم کر رہی ہے. انیبل کے پروگرام مینیجر پیٹر اوکیو کہتے ہیں کہ جو نابینا افراد یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے انہیں اس وقت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جائیں.
When learners move from primary to high school and then to universities, they go to university and then they realize that there is no that technology. So the fact that they learn technology in primary and high school, when they move to high to university, they go back to primary.
Enable ke Peter Okio kehte hain ki jab ye technology seekhne wale afraad primary se high school aur phir universityon mein jate hain to us waqt unhe maloom hota hai ki wahan par to ye technology maujood hi nahi aur phir unhe wapas braille ki taraf palatna padta hai jo unke liye ek aur challenge sabit hota hai. کینیا میں موجود 11 اسکولوں میں سے اب تک 4 اسکولوں میں یہ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی ہے. انیبل کا کہنا ہے کہ وہ باقی اسکولوں کو بھی فنڈز فراہم کر دے گی تاکہ وہاں بھی یہ ٹیکنالوجی فراہم کی جا سکے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی. بیچا چلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن.
عظیم نغمہ نگار شکیل بدایونی، تفصیلات فکر و فن میں.
پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں.
شکیل بدایونی ان شعرا میں سے تھے جنہیں شاعری کا شوق وراثت میں نہیں ملا. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ شکیل کو شاعری کا بچپن ہی سے شوق تھا. ان کو یہ لگن اپنے ایک دور کے رشتے دار ضیاء القادری کی دیکھا دیکھی ہوا. شکیل نے شعر موضوع کرنے شروع کیے اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی ایسا مشاعرہ ہو جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو. وہ ہمیشہ مشاعرہ لوٹ کر ہی لوٹتے.
آج کہیں گے دل کا فسانہ، جان بھی لے لے چاہے زمانہ.
شکیل 3 اگست 1916 کو بدایون اتر پردیش میں پیدا ہوئے. تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے علی گڑھ سے گریجویٹ ہوئے اور بطور سپلائی افسر دہلی میں تعینات ہوئے. لیکن غم روزگار احساسات و جذبات کے آڑے نہیں آیا. علی گڑھ میں قیام کے دوران انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی مشاعروں میں ان کی شرکت سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی. اس دور میں شاعری کا اہم موضوع پسماندہ طبقہ، اس کی فلاح و بہبود اور معاشرتی اصلاح تھا. لیکن شکیل نے رومانوی اور نازک احساسات کی ترجمانی سے اپنی الگ راہ نکالی. وہ کہتے تھے، میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں. ۱۹۴۴ میں وہ فلمی گیت لکھنے کی خواہش لیے ممبئی سے دھارے اور وہاں فلم پروڈیوسر A.R. کاردار اور میوزک کمپوزر نوشاد سے ملے. انہوں نے شکیل کو اپنی صلاحیتوں کو 1-2 لائنوں میں بیان کرنے کو کہا تو شکیل نے یہ کہہ کر کوزے کو دریا میں بند کر دیا.
دنیا کو سنا دیں گے ہر دل میں.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں جمیرہ گل، جبکہ انجینئر ہیں کیتھ ہومز. اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.